was unconvinced. I will take you.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعجل
بار دیگر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد پر
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک بار پھر ان تمام مومنین کی مزید توفیقات کے لیے جو دنیا میں مختلف مقامات پر مولا امیر مومنین کے نام پر جشن منعقد کر رہے ہیں، ان تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم کو دنیا کے مختلف مقامات پر بلند کیے ہوئے ہیں، اور ان تمام مجاہدین اسلام کی مجاہدین ایمان کی نصرت کے لیے جو مختلف محاذوں پر امیر مومنین کے نام پر نبرد آزما ہیں، سب کے لیے ایک دفعہ پھر باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
مومنین کرام، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان ہوا، ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ امیر المومنین کی سیاست کے حوالے سے ہے. مزید کسی انٹروڈکشنری گفتگو کے بغیر میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا، اور چونکہ موضوع بہت وسیع ہے اور اس میں متعدد اور موضوعات زیر بحث قرار پا سکتے ہیں، تو ابتداءً کوشش کریں گے کہ ہم سیاست کے اوپر مختصر سے آرائز پیش کریں، اور اس کے بعد امیر المومنین کی سیاست کے حوالے سے، اور اس کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک امیر المومنین کی نظری سیاست تھیوریٹیکل پالیٹکس جو امیر المومنین نے پیش کی، اور وہ جو ان کی عملی سیاست تھی جو انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں، خلافت ظاہریہ کے زمانے میں پیش کی. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے نام پر ان کی محبت میں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں قرار دیے اضافے کے لیے، اور ان کے فرزند کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجے محمد و آل محمد پر
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
الحمدللہ پاکستان کے معاشرے کے اندر کئی لحاظ سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے حلقوں میں بھی. میرا نہیں خیال کہ آج سے اگر کوئی 25-30 سال پہلے ہم اس موضوع کا انتخاب کرتے تو لوگوں کے لیے اتنی آسانی سے یہ موضوع قبول کیے جانے کے قابل ہوتا، اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے امیر المومنین اور سیاست. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کا ایک خاص عنوان ہمارے ذہن کے اندر ہے. ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، اور زبانیں الفاظ کے ایک جیسے ہونے کے باوجود خاصیتوں کو بعض اوقات منتقل نہیں کر پاتی. سیاست کا ایک لفظ ہے جو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات الفاظ مختلف زبانوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے منفی اور مثبت بار بھی ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے. تو مثال کے طور پر سیاست کا ایک شاید پازیٹو بار ہوگا فارسی زبان کے اندر، لیکن پاکستان کے اندر سیاست کا بار کوئی بہت اچھا بار نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہمارے ہاں کسی سے کہا جائے کہ آپ سیاست میں داخل ہوں یا یہ سیاست میں داخل ہیں، تو معمولاً اس کو بہت اچھا عنوان نہیں دیا جائے گا. یعنی ہمارے ہاں متقی پرہیزگار کی شاید غیر سرکاری تعریف میں سے ایک یہ ہوگی کہ متقی پرہیزگار وہ ہے جو سیاست میں حصہ نہیں لیتا. لہذا یہ ایک مشکل ہے کہ آپ کے پاس سیاست کا بار پوزیٹو نہیں ہے اور اس کے بعد آپ اس کو امیر المومنین کے نام کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، امیر المومنین اور سیاست. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا سیاست کہتے کسے ہیں. ایک وہ عملی سیاست ہے جو پاکستان کے اندر رائج ہے، جو واقعا قابل تعریف نہیں ہے، یعنی منمانی ہے. یعنی ہمارے ہاں اگر سیاست کا کوئی ترجمہ ہو سکے تو شاید مفاد پرستی ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے تعبیر کر پائیں گے، مفاد پرستی کی جد و جہد، مفاد پرستی کی جنگ. لیکن ظاہر ہے کہ سیاست یہ نہیں ہے، سیاست کچھ اور ہے. تو پہلے ہم سیاست کی تعریف کرتے ہیں اور سیاست کی اس تعریف کے پیش نظر پھر امیر المومنین کی سیاست کی طرف توجہ دیتے ہیں. سیاست کے مختلف پہلو ہیں اور ان پہلوؤں کی وجہ سے مختلف طریقے سے تعریف کی جاتی ہے. کبھی سیاست کو کہا جاتا ہے لوگوں کو منظم کرنے کا فن، لوگوں کو منظم کرنے کا فن سیاست ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ملک کے اندر، جیسے آپ کا اپنا ملک، ہمارا اپنا ملک 18 کروڑ کی آبادی، مثلا 16-18 کروڑ کی آبادی ہے، اس کو آپ نے منظم کرنا ہے. یہ جو عمل ہوگا جس میں آپ ان لوگوں کو منظم کریں گے، جس میں ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی، ان کے جو جوش اور جذبے اپنے مستقبل کے لیے ہیں وہ پورے ہوں گے، جس میں ملک ہونے کے ناطے ان کے اہداف پورے ہوں گے، مقاصد پورے ہوں گے، ان سب کو ہم، اس عمل کو ہم سیاست تعبیر کرتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں سیاست یعنی لوگوں کو منظم طریقے سے چلانے کا فن. تو بعض لوگ سیاست کے طاقت کے پہلو کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سیاست یعنی طاقت کی تقسیم، سیاست یعنی طاقت کو کیسے تقسیم کیا جائے. ظاہر ہے ہر معاشرے کو طاقت کی ضرورت ہے، طاقت کے بغیر کوئی معاشرہ زندگی نہیں گزار پائے گا. اور جب آپ طاقت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو طاقت کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حاکم ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماتحت قرار پا رہے ہوتے ہیں. کون حاکم بنے گا، کون ماتحت بنے گا؟ جو حاکم بنے گا تو اس کا انتخاب کن اصولوں کے تحت ہوگا، اور جو محکوم ہوگا اس کا انتخاب یہ وہ کس طریقے سے اپنے حقوق کا دفاع کر پائے گا جبکہ وہ محکوم ہوگا. پھر ہر ایک کی اپنی ایک سرحد ہے، حاکم کی سرحد، اس کے اختیارات کیا ہیں، محکوم کب تک محکومیت برداشت کرے گا، کس موقع پر اس کے پاس حق ہوگا کہ وہ حاکم کے سامنے اپنا مخالفت کا علم بلند کر سکتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سیاست کے اندر زیر بحث لا رہے ہوتے ہیں. اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیاست ایک بہت شرافت مندانہ موضوع ہے، سیاست بہت خوبصورت موضوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ انسانوں کے لیے ایک ماحول فراہم کرتے ہیں. اب میں داخل ہوتا ہوں اسلامی سیاست کے اندر. اسلام کو سیاست کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ مثلا ایک عجیب پہلو ہے جو ہمارے برصغیر کے معاشرے میں زیادہ تر مرد توجہ نہیں رہا ہے، لیکن اب تھوڑی تھوڑی توجہ اس کے اوپر بڑھ رہی ہے. اب خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ بہتر کرے گا. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اسلام سیاست میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ اور جو پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیوں انبیاء کرام اپنے تمام تر تقدس کے باوجود سیاست میں داخل ہوئے. اصل اولو العزم انبیاء کی ایک سیاسی تاریخ ہے. میں نے عرض کیا 25 سال پہلے اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہے کہ اولو العزم انبیاء کی ایک سیاسی تاریخ ہے تو شاید اسے قبول نہیں کیا جاتا. لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہرحال ایک سیاسی کردار ہے. کیا سیاسی کردار ہے؟ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کے اندر عجیب و غریب پہلو دیکھیں گے. یعنی شاید ایک وجہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اتنا زیادہ مقرر بیان کیا، وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کے اندر ایک تحریک نظر آتی ہے، ایک جدوجہد نظر آتی ہے. وہ ایک پسی بھی قوم کے رہنما، ظاہری طور پر نبوت کے ساتھ پسی بھی قوم کے رہنما، اور اس پسی بھی قوم کو فرعون کے ظلم سے نکال کر ایک ایسی جگہ پر پہنچاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سب کے اوپر فضیلت دی، تمام اقوام کے اوپر فضیلت دی. شاید یہ عمل تھا جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو بالاخص قرآن کریم کے اندر مقرر ذکر فرمایا. تو ہمارے سامنے کوشچن اپنی جگہ باقی ہے، کیا ضرورت انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ وہ سیاست میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا ضرورت کہ وہ حکام وقت کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو ہمیں انسانی زندگی کے چند پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ سب میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم امیر المومنین کی سیاست کی طرف منتقل ہو سکیں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے انبیاء کیوں سیاست میں آتے ہیں، ایک خاص پہلو ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک عجیب سی تقسیم ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیجئے، معاشرے کے اندر 15-20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر برائی اثر نہیں کرتی، معاشرہ سارا برا ہو جائے وہ برے نہیں ہوں گے، وہ اچھے رہیں گے۔ معاشرے کے اندر 15-20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے برے ہوتے ہیں نبی کے ساتھ بھی کھڑے ہوں تو صحیح نہیں ہوں گے، وہ برے ہی رہیں گے۔ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہم سب لوگ پہچانتے ہیں۔ کچھ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کر صحیح نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ مثال کے طور پر یزید کے دور میں رہتے ہوئے بھی صحیح رہتے ہیں۔ 15-20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، 15-20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ برے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیچ میں 60-70% لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی ایک خاص اصول کے تحت گزرتی ہے۔ اگر حاکم معاشرہ اچھا ہے، یہ اچھے ہوتے ہیں، اگر حاکم معاشرہ برا ہے، یہ برے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی معاشرے کی ایک عجیب حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر بہت سادہ سی عام فہم مثال، آپ اور میں اپنے ملک میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے، صحیح؟ ہم ہی لوگ کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں ٹریفک کے قوانین کی باقاعدہ پابندی ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم اپنے ملک کے اندر شاید ڈسٹ بن ہو بھی تو اس میں کوڑا نہیں ڈالتے، لیکن اگر کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں ان تمام قوانین کی پابندی ہو رہی ہوتی ہے، تو خود سے ہمارے بچے بھی ڈسٹ بن ڈھونڈنے لگتے ہیں، صحیح ہے؟ ایسا معمولاً ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ معمولاً اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ان موضوعات کے اندر ماحول کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ماحول اچھا ہوا، یہ 60-70% لوگ اچھے ہوتے ہیں، اگر ماحول برا ہوا، یہ 60-70% لوگ برے ہو جاتے ہیں۔ اب ضرورت کس بات کی پڑتی ہے؟ ماحول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، جب آپ ماحول کو کنٹرول کرنے جاتے ہیں تو ماحول کے اوپر سب سے زیادہ اثر حکومت کا ہوتا ہے، حاکمیت کا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے رہیے اور اس مسجد کے اندر تبلیغ کرتے رہیے، اور باہر میدان خالی چھوڑ دیں کہ جو فحشا پھیلانا ہے پھیلاتے رہیں، جو ظلم کرنا ہے کرتے رہیں۔ خود جانتے ہیں آپ کہ جب تک وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا، یہاں آپ کی بات کا اثر زیادہ نہیں ہوگا، یہ آپ جانتے ہیں، اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثلا ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی فحشا دیکھنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، وہ کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد ان کے سامنے ایک مصیبت ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہاں فحشا روٹین ہے، اور آپ مغرب کے بعد ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ فحشا دیکھنا صحیح نہیں ہے، تو بچے زیادہ سے زیادہ یہی کہہ پا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یونیورسٹی نہیں جانا، ورنہ ان کا بھی پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اگر ان کو جانا پڑ جاتا تو معلوم نہیں پھر یہ بھی کیا کر رہے ہوتے۔ سب سے زیادہ اثر حاکمیت کا ہے، لہذا جب بھی خدا نے مثال انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا ہے، حاکمیت کو ہدف قرار دیتا ہے، اس کو تبدیل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے پاس جیسی فرصت فراہم ہوئی، نبی اکرم نے پہلا کام جو انجام دیا وہ یہ کہ مدینے کے اندر معاہدوں کے ذریعے سے ایک حکومت تشکیل دی، اور اس حکومت کو تشکیل دینے کے بعد در حقیقت اسلام کے پھیلاؤ اور اسلام کی وسعت کا دور شروع ہو گیا، اور اس وقت بھی ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے واضح سی حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایران کے سوا ہمارے پاس مثال کے طور پر پرہیزگار لوگ نہیں ہیں، نہیں، پرہیزگار لوگ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ہر جگہ ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے یا پاکستان میں نہیں ہے، نہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر حکومت پرہیزگاروں کے ہاتھ میں چلی جائے، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اسی بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، شاید ایک شیعہ کو اس بات کو سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگنی چاہیے کہ حکومت کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چند جملوں کے ذریعے اس کی تشریح عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔
چلیے، دیگر بلند تر صلوات.
رسم خلافت کے بعد روایات کے مطابق بی بی بعض اصحاب کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے یہ کہا کہ تم اس رسم خلافت پر راضی کیوں ہو گئے؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ رسول خدا نے کس کو منسوب کیا ہے، کس کو اپنا جانشین بنایا؟ اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے ایک جواب دیا جو روایات کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون حاکم ہو، ہوگا تو وہی جو قرآن کریم میں ہے، ہوگا وہی جو سنت رسول میں ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی حاکم ہو؟ اس موقع پر بی بی نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اب شمشیریں چلیں گی، اب نیزے چلیں گے، اب گردنیں جسموں سے جدا ہو جائیں گی. جب اس موقع پر جب بی بی وہ خطبہ ارشاد فرما رہی تھیں، بہت کم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہوگا. سب لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم سنت رسول کے ماننے والے ہیں. اگر حکومت تبدیل ہو بھی گئی، صحیح جگہ نہیں بھی گئی، تو کیا فرق پڑا؟ لیکن آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ حکومت کسی کو دے دی جائے، طاقت کسی کو دے دی جائے، پھر نیچے سے کام نہیں ہو سکتا، پھر معاملہ ختم ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت کم مدت میں بی بی کی تمام پیشن گوئیاں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے واضح ثابت ہو گئیں. شمشیریں بھی چلیں، نیزے بھی چلے، سر بھی جسم سے جدا ہو گئے، یہ سب باتیں ہو گئیں. اب یہ ہم پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں پر، مولا امیر المومنین کے ماننے والوں پر، ان میں سے ایک اعتراض یہی ہوتا ہے، آپ کیوں خلافت بلا فصل پہ مصر ہیں؟ اس وجہ سے مصر ہیں، ہم جانتے ہیں اگر حاکمیت اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پھر نیچے والے کتنا ہی جد و جہد کریں کہ معاملے کو سنبھال لیں، وہ سنبھال نہیں سکتے، معاملہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں، ایک شیعہ کو امیر المومنین کے ماننے والے کو خلیفتہ بلا فصل کہنے والے کو اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے، فوراً سمجھ سکتا ہے کہ اثر کیا ہوتا ہے اگر حاکمیت غلط ہاتھ میں چلی جائے. اب یہ اسلام کے سیاست میں داخل ہونے کی سب سے اہم وجہ ہے. اور سیاست کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ سیاست بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے معاشرے میں پانی ہے، انسان کے بدن کے لیے، وجود کے لیے پانی ہے. اگر آپ اچھا پانی نہیں دیں گے تو کیا لوگ پیاسے مریں گے یا گندا پانی پی لیں گے؟ پیاسے نہیں مریں گے، گندا پانی پی لیں گے، کیونکہ وہ بلاخر پیاسے ہوں گے. تو آپ اچھا پانی نہیں دیں تو گندا پانی پی لیں گے، اس کے نتیجے میں برائیاں پھیلیں گی، بیماریاں پھیلیں گی، وہ اس کو تحمل کریں گے کیونکہ بلاخر موت سے بہتر ہے. اگر آپ نے اچھا حاکم نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ لوگ حاکم کا انتخاب نہیں کریں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، پھر معاشرے میں افراتفری ہوگی، حکومت نہیں ہوگی. نہیں، آپ اچھا حاکم نہیں دیں گے، لوگ برا حاکم لے لیں گے. اچھا، جب برا حاکم لیں گے تو کیا ہوگا؟ برائی پھیل جائے گی، سادہ سی بات ہے. تو سیاست کی مشکل یہ ہے، اگر آپ دخالت نہیں دیں گے تو ایسا نہیں کہ لوگ دستبردار ہو جائیں گے، لوگ دستبردار نہیں ہوں گے، وہ پھر بھی سیاست میں جائیں گے، اپنے لیے ایک اور حاکم کا انتخاب کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ ایسا انتخاب بھی نہ کر پائیں، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے چڑھ دوڑے، اور جب وہ چڑھ دوڑے گا تو وہ ہر چیز خراب کر دے گا. اس خاطر اسلام میں ضروری قرار پایا کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں گے، اور اس خاطر تھا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرنے دیا گیا اسلام کے اندر، نبی اکرم کی تاریخ کے اندر، جب لوگوں کو یہ پتا نہ ہو کہ نبی کے بعد کیا ہوگا. نبی اکرم نے ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا. پہلے دن سے دعوت ذوالعشرہ سے نبی اکرم نے طے کر دیا کہ میرے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب جانشین ہوں گے. اچھا، اب یہ تو سیاست کی ضرورت تھی اسلام کی نظر میں. اچھا، اگر اسلام سیاست میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ اہداف کیا ہیں؟ ان اہداف کو کیسے حاصل کرے گا؟ امیر المومنین جب حکومت پہ تشریف لائے تو سیاست کی حالت کیا تھی، اور امیر المومنین نے کیا اقدامات انجام دیے؟ پہلے سوال کی طرف غور فرمائیے. ایک عام آدمی سیاست میں جاتا ہے تو مثلا یا طاقت کے لیے جاتا ہے یا دولت کے لیے جاتا ہے. ہمارے یہاں مثلا دنیا کے اندر پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں امریکہ میں اگر کوئی سیاست میں جاتا ہے تو مزید دولت کے لیے جاتا ہے، اور انگلینڈ میں اگر سیاست کے لیے جاتا ہے تو دولت استعمال کر کے شہرت کے لیے جاتا ہے. اب میرے خیال میں سب دنیا میں ختم ہو گیا, صرف دولت کے لیے جاتے ہیں, سب کے سب کمانے کے موڈ میں جاتے ہیں وہاں پر. تو سیاست دنیا کا ملٹی بلین ڈالر بزنس ہے, اس میں سب لوگ جاتے ہیں, اس میں کمائی کرتے ہیں. وہ لوگ تو اس لیے جاتے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ مثلا اگر خدا تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں آپ سیاست میں جائیں, سیاست میں جا کے کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی بتانا پڑتا ہے بھائی, وہ پبلک سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سیاست میں آئے تاکہ ہم تمہیں لوٹیں, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو ان کو بھی کچھ کہنا ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں کیوں آئے, آپ کو بھی کہنا پڑے گا. اور اگر انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کو بھی بتانا پڑے گا آپ سیاست میں کیا لینے آئے, وہ طاقت اور دولت لینے آئے تھے, آپ کیا لینے آئے. یہاں پر مجھے شہید بہشتی کا ایک قول یاد آتا ہے. شہید بہشتی نے, اچھا اس قول کی فارسی کی اپنی لطافت ہے, اردو میں منتقل نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم قدرت طاقت کے پیاسے نہیں ہیں, ہم خدمت کے عاشق ہیں. ہم طاقت کے پیاسے نہیں ہیں, ہم خدمت کرنے کے عاشق ہیں. اچھا آپ کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اب مین لائن یہاں پر ہے, ایک ایسا ماحول فراہم کر دیں جہاں پر لوگوں کے لیے تزکیہ نفس, قرب خدا, خلافت الہیہ آسان ہو جائے. سیاست کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول فراہم کر دیں جہاں لوگوں کے لیے تزکیہ نفس آسان ہو جائے, جو اہم ترین ہدف ہے. 11 قسموں کے بعد سورہ شمس کے اندر خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا, یہ ہدف ہے. ایک ایسا ماحول فراہم کر دیں وہاں قرب الہی حاصل کرنا آسان ہو جائے. قرب الہی کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, اللہ کے 99 اسامی کو اپنے اندر منعقص کرنا. اگر وہ عادل ہے آپ عادل کریں, اگر وہ صادق ہے آپ سچ بولیں, اگر وہ رحیم ہے آپ رحم کریں. اس کام کو کرنا آسان ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی سیاست. بس اسلامی سیاست, اسلامی حاکم, ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں پر لوگوں کے لیے تزکیہ نفس آسان ہو جائے, ایک ایسا ماحول فراہم ہو جائے جہاں یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو سکیں. اچھا اب تھوڑا سا مقایسہ کر لیتے ہیں. مثلا آج کل کے پاکستان کے معاشرے میں تزکیہ نفس ماحول اس کے لیے سازگار ہے یا مخالف ہے؟ طے شدہ بات ہے مخالف ہے. کیوں؟ ایک جوان سے پوچھیں جب وہ معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے تزکیہ نفس آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل در مشکل ہے. مثلا ایک عام آدمی زندگی کے کاروبار کو انجام دیتا ہے, زندگی میں معاش معیشت سے کر رہا ہوتا ہے, سروکار ہوتا ہے اس کا, اس کے لیے رزق حلال کمانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ سخت ہے, واقعا سخت ہے. اسی طریقے سے مختلف تعلقات کے معاملے میں آپ چاہتے ہیں آپ ظلم کا ساتھ نہ دیں, خواہ نہ خواہ آپ کسی ایسے گیم میں پھنس جائیں گے جہاں آپ ظلم کا ساتھ دینا پڑ جائے گا. آپ چاہتے ہیں آپ حرام سے دور رہیں, خواہ نہ خواہ کسی ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ کم از کم مشتبہ چیزوں کو ہاتھ لگانا پڑ جائے گا. یہ سب کیوں ہے؟ چونکہ یہ وہ ماحول نہیں ہے, یہ وہ سیاست نہیں ہے. اگر وہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایسا ماحول بنے گا جہاں تزکیہ نفس آسان ہوگا. اچھا اب اور ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے, یہ سب کچھ جو میں نے 10-15 منٹ میں کیا ہے یہ بہت لمبے ڈسکشن کے نتیجے میں ہونا چاہیے تھا, اور لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے, لہذا میں تیز گفتگو بھی کر رہا ہوں اور جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول فراہم کریں جہاں تزکیہ نفس آسان ہو, قرب الہی میں اثر ہو, خلافت الہیہ ہو سکے, کی نوٹ کہاں پر ہے؟ عدل. آپ عدل قائم کر دیں, آپ عدل قائم کر دیں گے معاشرے کے اندر, یہ سب کچھ ہو جائے گا. تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا, قرب الہیہ بھی نصیب ہوگا, خلافت الہیہ بھی ہوگی. اور اگر عدل نہیں ہوا, ظلم ہوا, انسانوں کی صلاحیتیں کچل جائیں گی, انسان پامال ہو جائیں گے, انسان جانور بن جائیں گے. بدترین ظلم کیا ہے؟ بدترین ظلم بت پرستی ہے, بدترین ظلم شرک ہے. اگر یہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان انسان نہیں رہتا. انسانوں کے اوپر ہونے والے مظالم میں سب سے بڑے ظلم کون سے ہو سکتے ہیں؟ انسان کسی انسان کا غلام بن جائے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر کوئی انسان کسی انسان کا غلام بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں, یہ جانور بن جاتا ہے, یہ قیدی ہو جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, انسانوں کو انسانوں کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں. اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم بندوں کے بندے مت بنو، تم اللہ کے بندے بنو، مالک کے بندے بنو. تم بندوں کے بندے بنو گے تو اس بندے نے تمہیں کچھ نہیں دینا ہے، اور تم مالک کے بندے بنو گے تو وہ تمہیں اپنا جیسا بنانے کا وعدہ کر رہا ہے، کیوں اس کی بندگی میں نہیں جاتے؟ لہذا مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء تشریف لاتے ہیں لِيُسِيرُ لَهُمْ دَفَاعِنَ الْعُقُودِ، تاکہ ان کی عقلوں میں جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو زندہ کر دیں، اور جو اغلال زنجیریں ان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں ان زنجیروں کو توڑ دیں. انبیاء اکرام علیہ السلام اس سے تشریف لاتے ہیں. اس خاطر نبی اکرم نے امیر المومنین کو خلیفت بلا فصل کے اوپر فائز فرمایا کہ اگر ان کے بعد حکومت صالحات میں نہیں گئی، غلط ہاتھوں کے اندر چلی گئی، تو معاشرے میں عدل نہیں ہوگا. اگر معاشرے میں عدل نہیں ہوا لوگ تزکیہ نفس نہیں کر پائیں گے، قرب الہیہ نصیب نہیں ہوگا، اور اگر یہ سب نصیب نہیں ہوا تو لوگ اپنے اہداف سے دور ہو جائیں گے، لوگ انسانوں کے غلام بن جائیں گے. اور اس سے بدتر بھی ایک اور غلامی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی انسان دوسرے کا غلام نہ بنے، حتیٰ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، یہ اور بڑی غلامی ہے. کیونکہ اگر وہ کسی اور انسان کا غلام بنتا ہے تو کم سے کم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مصنوعی آقا کون ہے، لیکن کوئی انسان اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ میرا مصنوعی آقا کون ہے جس سے مجھے لڑنا ہے. یہ بدترین غلامیاں ہیں. حاکم عادل آتا ہے، ان دو غلامیوں سے نجات دلا دیتا ہے. یہ امیر المومنین کی سیاست کرنے کا محور ہے. درود بھیجیے ان کی ذات پاکیزہ پر. صلی علی محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. اچھا، اب ان تمام ڈسکشنز کو ہم جمع کرتے ہیں. کیوں امیر المومنین نے حکومت کا انتخاب کیا؟ اچھا، امیر المومنین کے نزدیک سیاست کیوں اتنی اہم ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین نے خلافت کے لیے کم قربانیاں نہیں دی ہیں. جو پہلی قربانی امیر المومنین کی خلافت کے لیے دی گئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ رہتی دنیا تک وہ قربانی بھاری ہے، اور وہ قربانی خود بنت رسول اللہ کی قربانی ہے. بڑی بھاری قیمت دی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے بچانے کے لیے اپنا گھرانہ لٹایا ہے، بھاری قربانی دی ہے. بی بی کی قربانی ہوئی ہے، ان کی اولاد طاہرہ کی قربانی ہوئی ہے، ان کا پورا خاندان قربان ہوا ہے. بعض وقت انسان سوچنے لگتا ہے مولا کیا ہوتا اگر آپ دوسروں کو حکومت کی باگ ڈور دے دیتے. مولا فرماتے ہیں کہ نفیس قول ارشاد فرمایا، ہر قول ان کا نفیس ہے، لیکن اس قول کے اندر ارشاد فرمایا کیا فرمایا، اے عبداللہ اگر میں تمہاری حکومت کے ذریعے سے عدل قائم نہ کر سکوں تو تمہاری حکومت کی قیمت جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. تمہاری حکومت کی قیمت کیا ہے؟ یہ کہ امیر المومنین کو چند لوگ حاکم کہیں، امیر المومنین کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے؟ خاک بھی نہیں ہے. وہ جس کے در کے اوپر جبرائیل سر جھکا رہے ہوں اس کو کیا پرواہ کہ لوگ اس کو حاکم کہیں یا نہ کہیں، اس کے مزاج میں کیا فرق آنا ہے؟ نہ کہنے سے خوشی ملنی ہے، نہ کہنے سے غم نصیب ہونا ہے، ان کو کیا پرواہ؟ تو پھر کیوں اتنی قربانیاں دیں آپ کو اور مجھے انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے، آپ کو اور مجھے خواہشات کی غلامی سے نکالنے کے لیے؟ ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے اس حکومت عدل کو قائم نہ کیا اور لوگوں نے حکومت ظلم قائم کر دی تو انسان انسانوں کے غلام بن جائیں گے، اور ایک انسان جب دوسرے انسان کو غلام بنانے لگتا ہے تو اس کو پتا ہے اس انسان کا کمزور نقطہ کون سا ہے. ظلم کا میکینزم بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عدل کا میکینزم تو بہت واضح ہے. آپ عدل قائم کر دیں، انسانوں کی صلاحیتیں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ عبدی اتینی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا نمتال کی عبودیت بندگی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ اس طرف بڑھتے ہیں تو خدا نمتال کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے، عبدی اتینی اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اب ظلم کا میکانزم کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک ظالم حکمران بنتا ہے، جیسے ہی ظالم حکمران بنتا ہے وہ جانتا ہے میرے ظلم کو لوگ تحمل نہیں کریں گے، وہ میرے ظلم کو پہچان لیں گے، وہ جان لیں گے کہ میں عدل کا حاکم نہیں ہوں، تو وہ میرا مقابلہ کریں گے. اس مقابلے سے بچنے کے لیے وہ لوگوں کو کچھ مشغولیتوں میں مشغول کر دیتا ہے، اور جس چیز میں وہ سب سے زیادہ مشغول کرتا ہے وہ ان کی خواہشات نفسانیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو ان کی خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے. شیطان کا حربہ دو بنیادی نکات کے اوپر ہے، یا خوف یا لالچ. دونوں کی بنیاد نفسانی خواہشات ہیں. آپ نے دیکھا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو یعدکم الفقر, یہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے, یہ تمہیں ڈرائے گا موت سے, اور یہ تمہیں لالچ دلائے گا. ہر ظالم حکمران کے پاس دو حربیں ہیں, ایک لالچ اور ایک خوف. دونوں کی بنیاد نفسانی خواہشات کے اندر ہے. بس امام عدل کیا کرتے ہیں, امام عدل آتے ہیں لوگوں کو نفسانی خواہشات سے آزاد کر دیتے ہیں تاکہ وہ لالچ اور خوف میں مبتلا نہ ہوں. جب وہ لالچ اور خوف سے نکل آتے ہیں تو شیطان کا حربہ ٹوٹ جاتا ہے. جب شیطان کا حربہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ تزکیہ نفس کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور حاکم ظالم جب آتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر نفسانی خواہشات کا جال بچھاتا ہے. نفسانی خواہشات کے جال کے نتیجے میں لوگ لالچ اور خوف میں پھنس جاتے ہیں. جب لالچ اور خوف میں پھنس جاتے ہیں تو اس کے ظلم کو للکارنے والا کوئی نہیں رہتا. وہ مزے سے حکومت کرتا ہے, لوگوں کو غلام بناتا ہے, لوگ جانور بنتے رہتے ہیں اور اس سے نہیں کہتے کہ تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس خاطر امیر المومنین سیاست میں تشریف لائے, اس خاطر امیر المومنین نے جگہ جگہ عدل کا نام لیا, جگہ جگہ ظلم کی مخالفت کا نام لیا. بعض اوقات انسان تعجب سے دیکھتا ہے, مولا امیر المومنین کی سیاست کے پیمانے عجیب تھے. اب میں گفتگو کے دوسرے موضوع میں داخل ہوتا ہوں, ان کی عملی سیاست کیا تھی. حسن بعض اوقات انسان تعجب کرنے لگتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب خلیفہ سیوم کے انتخاب کا وقت آیا, عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین کے پاس آ کر ایک سوال کیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ قرآن کریم کی تعلیمات, نبی اکرم کی سنت اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا کتاب خدا صحیح, سنت نبوی صحیح, شیخین کی سیرت کیوں؟ آیا شیخین علم میں مجھ سے زیادہ تھے کیوں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ ہونے والے تیسرے خلیفہ کی طرف آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ اس دین پہ عمل کریں گے؟ اور اس نے کہا کہ ہاں کریں گے. 12 سال کے لیے ظلم کا دروازہ کھل گیا, 12 سال کے لیے ظلم کا دروازہ کھل گیا. بنی امیہ کی اس بے برکت اور منحوس حکومت کا دروازہ یہاں سے کھلا. امیر المومنین کے ایک نا کہنے سے کہا نہیں کریں گے. اچھا, اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک سوال کیا, وہ یہ کہ کیا ہونے والے خلیفہ سیوم نے جب کہا کہ میں شیخین کی سیرت پہ عمل کروں گا, قرآن پہ عمل کروں گا, سنت رسول پہ عمل کروں گا, تو کسی پہ عمل کیا تھا کیا؟ آیا خلیفہ سیوم نے قرآن پہ عمل کیا تھا؟ اگر قرآن کریم پہ عمل ہوتا تو یہ اقربہ پروری کیسے ہوئی؟ نبی اکرم کی سنت پہ عمل کیا تھا کیا؟ حتیٰ اگر ان کے معیار کے مطابق شیخین کی سیرت ہی کوئی چیز بن رہی تھی, اس پر بھی عمل کیا تھا کیا؟ اس پہ بھی نہیں کیا تھا. اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم کرو گے, تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اب سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے, اگر امیر المومنین بھی ہاں کہہ دیتے اور بعد میں اپنی مرضی سے عدل کرتے تو کیا جاتا تھا؟ اس وقت ایک ہاں کہہ دیتے, اور ہم لوگ تو توریا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں, کسی بھی طرح ایک ہاں کہہ دیتے, شیخین سے مطلب کوئی اور لے لیتے, ایک ہاں کہہ دیتے, حکومت پہ آ جاتے. تو جب خلیفہ ثالث نے حکومت پہ آ کر قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا تو اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں عمل کیا. امیر المومنین اگر حکومت پر آتے اور قرآن و سنت پہ عمل کرتے تو کیا کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ نے اس وقت شیخین کے لیے ہاں کیوں کہا تھا؟ نہیں, کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر امیر المومنین کی منطق نظر آتی ہے. ظلم ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبول نہیں ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبول نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں امام عدل, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ صل علی محمد وآل محمد. اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہہ دیتے ہاں تو کیا ہوتا؟ اگر ایک دفعہ کہہ دیتے ہاں تو کیا ہوتا؟ ہاں کہہ دیتے تو یہ ہوتا کہ جو کچھ انہوں نے اپنی خلافت ظاہریہ میں آنے کے بعد ان تمام سلسلوں کو بند کیا تھا جو شیخین نے شروع کیے تھے, وہ بند نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ نے ہاں کیوں کہا تھا؟ امیر المومنین خلافت پہ تشریف لائے, ان کے سامنے مشکلات کا ایک انبار تھا. اصل امیر المومنین کی سیاست پہ غور فرمائیے, اور میں عرض کرتا ہوں اس سیاست پہ غور کریں چونکہ فرزند علی تشریف لانے والے ہیں, فرزند امیر المومنین تشریف لانے والے ہیں, وہ وہی سیاست علوی لے کر آئیں گے, وہ وہی شمشیر ذوالفقار لے کر آئیں گے, وہ وہی عدل علوی لے کر آئیں گے. اس زمانے میں بہت بھاری پڑا تھا لوگوں پر, اس زمانے میں بھی آسان نہیں رہے گا, بھاری پڑا تھا. امیر المومنین خلافت ظاہریہ پہ تشریف لائے, انہوں نے آنے سے پہلے لوگوں سے کہا, اے لوگوں جان لینا میرا عدل جھیلنا تم لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا, اور میں حکومت پر آیا تو میں عدل سے کم کچھ نہیں کروں گا, عدل کروں گا. اس کی اتنی مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو جھیلنا واقعا مشکل تھا. دیکھیے میں اور آپ مولا امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, خدا ہمیں اسی کے اوپر موت نصیب کرے انشاءاللہ. لیکن میں عرض کر رہا ہوں عدل علوی جھیلنا آسان نہیں ہے, عدل علوی جھیلنا بہت سخت تھا. امیر المومنین حکومت پہ تشریف لائے, گزشتہ 26-36 سال سے ایک نظام چلا آ رہا تھا, ایک نظام چلا رہا تھا. وہ نظام کیا تھا؟ کچھ لوگوں کو بیت المال سے مال زیادہ ملے گا, کچھ لوگوں کو کم ملے گا. کچھ لوگوں کے پاس اس غلط غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں کئی کئی لاکھ بلکہ کئی کئی ملین درہم کے انبار لگے ہوئے تھے, انہوں نے جائیدادیں خریدی ہوئی تھیں, کئی کئی کے پاس ہزاروں 10-10 ہزار گھوڑے تھے اس زمانے میں لوگوں کے پاس. امیر المومنین نے فرمایا اگر میں حکومت پر آیا میں بیت المال کا ایک ایک پیسہ واپس لے آؤں گا, حتیٰ اگر کسی نے کنیزوں کے نکاح میں بھی خرچ کیا ہے حق مہریہ بھی واپس لے کر ڈلوا دوں گا, اجازت نہیں دوں گا پیسہ کہیں سے کہیں جائے. آپ اور میں اکاؤنٹبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم اور آپ بیت المال کے پیسے کی واپسی کی بات کرتے ہیں. امیر المومنین فرمانے اگر تم نے بیت المال کا پیسہ اٹھایا تھا غلط اور اس پیسے کو حق کے مہر میں خرچ کیا ہے تو میں اس عورت سے بھی پیسہ لے کر واپس ڈلوا دوں گا, بیت المال کا پیسہ کہیں نہیں جانے دوں گا. حکومت پہ تشریف لائے, من جملہ پہلے احکام میں سے جو حکم صادر فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ جتنی دولت کی غلط تقسیم ہوئی ہے, کسی کو زیادہ ملے گا کسی کو کم ملے گا, یہ سب ختم, آج سے سب کو مساوی ملے گا, اور جتنے لوگوں نے جتنا پیسہ اس غلط تقسیم کے نتیجے میں حاصل کیا سب کا سب پیسہ واپس لے کر آئیں گے. اب میں اس کو اس طرح سے عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ خدا نصیب کرے میری اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ مولا تشریف لائے, آتے ہی حکم صادر کیا. اب تک نظام ظلم تھا, تم لوگوں نے نظام ظلم میں سے بعض لوگوں نے فائدے اٹھائے, آج حکم جاری کرتا ہوں جتنے لوگوں نے نظام ظلم سے فائدہ اٹھایا سب پیسہ واپس کر دو, چاہے تم نے اس سے اپنے گھر بنائے ہوں, چاہے تم اس سے تم نے جائیدادیں بنائی ہوں, 3 نسل پہلے بھی کسی نے نظام ظلم سے لیا تھا تو اب پیسہ واپس کرو. کتنے لوگ والنٹیرلی پیسہ واپس کریں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ اس گھر کو خالی کرو جس میں تم 30 سال سے رہ رہے ہو تو وہ بغیر چڑے گھر خالی کر دے گا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن سے کہا جائے گا کہ تم نے ایک ریپوٹیشن بنایا ہوا ہے, یہ ریپوٹیشن صرف نظام ظلم کے تحت بنایا ہے, سب سے محروم ہو جاؤ, کل سے ایک جھوپڑی میں رہنا پڑے گا؟ کتنے لوگ اس کے بعد کہیں گے کہ ہم فرزند علی کے ماننے والے ہیں؟ یہ وہ مشکل کام تھا. سیاست پہ آنا آسان ہے, سیاست میں آ کر عدل کرنا بہت سخت ہے. امیر المومنین نے عدل کیا, فرمایا آج سے سب تقسیم ختم. اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, واقعہ لکھا مولا امیر المومنین کے پاس بیت المال کا پیسہ آیا, مولا امیر المومنین لوگوں میں اعلان کرا دیا, فرمایا سب لوگ جمع ہو جائیں, میں نے آبادی پر پیسے کو تقسیم کیا, ہر ایک کو اتنا ملے گا. ایک آدمی اس صف کے اندر کھڑا تھا جہاں امیر المومنین پیسے تقسیم کر رہے تھے, امیر المومنین نے اس کے ہاتھ پہ چند سکے رکھے, فرمایا کہ تمہارا حصہ اتنا ہے. اس کو عادت تھی قدیم ایام سے, 30 سال سے اوپر ہو گیا تھا اس کو بھر بھر کے پیسے لینے کی عادت تھی. کہنے لگا یہ پیسے, یہ مجھ سے آگے وہ شخص کھڑا تھا جس کو میں نے کل شام غلامی سے آزاد کیا ہے, آپ نے اس کو بھی اتنا ہی دیے اور مجھے بھی اتنا ہی دے رہے ہیں, یہ کہہ کے سکے پھینک کے چلا گیا. عدل علوی جھیلنا آسان ہے, آیا سیاست علوی آسان ہے؟ اب میں اس کو سیاست علی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو تشریف لائیں گے وہ بھی وہی سیاست کریں گے, یہ سیاست علوی ہے. اگر اولاد فاطمہ کا عدل جھیلنا آسان ہوتا تو اتنی گردنیں نہ کٹتی اولاد فاطمہ کی سلام اللہ علیہ. درود بھیجیں ان کی ساتھ گرامی پر. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, ہم لوگ خود سوچ سکتے ہیں اس بات کو. ایسا تو نہیں کہ میرے پاس ظلم کا کوئی پیسہ پڑا ہوا, ایسا تو نہیں کسی ہیر پھیر کے نتیجے میں میرے پاس بھی کوئی سکہ پڑا ہوا ہے. کیوں؟ مولا واپس لیں گے, قطعاً واپس لیں گے. ان سب باتوں کو اچھی طرح ہم سوچ لیں. جب تشریف لائیں گے کس حد تک سختی ہوتی ہے, عجیب سختی ہے. جب مولا کی خلافت ظاہریہ کا آغاز ہوا, سیاست امیر المومنین عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جب خلافت ظاہریہ کا آغاز ہوا تو عبداللہ زبیر, چونکہ امیر المومنین کے حفیظ ذات تھے, زبیر اور طلحہ جو مخالفین میں شامل ہوئے, دونوں جنگ جمل میں شامل ہوئے, ان دونوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کی. بلکہ طلحہ پہلا آدمی تھا جس نے بیعت کی تھی, اس نے بیعت کی, زبیر نے بھی بیعت کی. اب یہ اس گروہ میں نامور سمجھے جاتے تھے جنہوں نے امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے لیے کوشش کی تھی. یہ اس گروہ کا حصہ تھے جس نے امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے لیے کوشش کی تھی. اب ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب چونکہ ہم نے کوشش کی تھی تو ہمیں کچھ ملنے والا ہے. معاملہ الٹا ہو گیا, جو پیسے ملتے تھے پچھلی خلافت میں وہ بھی ختم ہو گئے, وہ بھی ختم ہو گئے. اور دوسری مشکل یہ ہوئی کہ پہلے ایک خاص احترام تھا, کم علم ہونے کے باوجود ایک احترام تھا. اب ممبر پر وہ ہے جو خود صاحب ممبر ہے, اب کیا احترام. تیسری مشکل یہ ہوئی کہ پہلے حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خلافت میں گورنرشپ, کوئی منصب مل جایا کرتا تھا, اب اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے. تو زبیر سے رہا نہ گیا اور گئے اور کہا کہ آپ حکومتی معاملات میں ہمیں شریک نہیں کرتے. امیر المومنین نے تحمل فرمایا. کچھ عرصے کے بعد زبیر کو طلب کیا, کہا میں نے ایک علاقے کی ولایت کے لیے, والی بننے کے لیے, ہمارے حساب سے گورنر بننے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے, تم آ جاؤ اور وہ پیپر ہم سے لے لو اور جاؤ اس علاقے کے گورنر بن جاؤ. یہ زبیر بہت خوش ہوئے, خوش ہوئے, امیر المومنین کے پاس پہنچے. منصب نامہ, وہ لیٹر امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا, ان کو دینے لگے. انہوں نے دیتے دیتے ایک جملہ کہا, کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے, خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے. صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ اپنے رشتہ دار کا خیال کرنا, صحیح ہے. امیر المومنین نے منصب دیتا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا, کہا یہ تم سے کس نے کہا کہ میں اقربہ پروری کروں گا؟ صلہ رحم ذاتی زندگی کے لیے ہے. حاکم صلہ رحم نہیں کرے گا کہ حکومت صلہ رحم میں تقسیم کرنا شروع کر دے. اگر حاکم یوں صلہ رحم کرے تو یہ تو اقربہ پروری ہے جس کے خلاف امیر المومنین نے جہاد کیا ہے. فرمایا تم سے کس نے کہا کہ ہم اقربہ پروری کریں گے؟ تم نے اس جملے سے ثابت کر دیا ہے کہ تم اس حکومت کے اہل نہیں ہو, اس حکومت سے تم دستبردار ہو جاؤ, جاؤ اب حکومت نہیں ملے گی. کوئی ہے جو اسے تحمل کرے؟ کوئی ہے جو اسے تحمل کرے؟ یہ قانون اذان محترم. ہم لوگ, میں بار بار عرض کرتا ہوں, ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, لیکن آپ تصور فرمائیے, عدل علوی آسان نہیں ہے. اگر ہم نے دلوں کے اندر عدل علوی کو قبول کر لیا ہوتا تو غیبت اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی, غیبت اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جو غیبت لمبی ہے اس وجہ سے ہے شاید کہ ہم نے دلوں کے اندر اس عدل کو تحمل نہیں کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ امام کی تشریف آوری کا جو اہم ترین ایجنڈا ہے وہ یہی ہے. اہل سنت شیعہ سب کے پاس روایت موجود ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے, ایک لائن کے اندر جو ہمیں ایجنڈا ملا ہے, جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأ الظلما وجورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جتنا وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. تو یہ سیاست الہیہ ہے, یہ سیاست کا حصہ ہے. البتہ اس سیاست میں ممکن آپ یہ کہیں ہم نے سختی کا حصہ عرض کیا. ہاں, اس سختی کے پیچھے اس کے اندر ہمدردی بھی بہت زیادہ ہے. یہ سخت ہے ظالموں کے لیے اور انتہائی لطیف ہے مظلوموں کے لیے. یہ اس سیاست میں دو پہلو ہیں, یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کفار کے لیے سخت ہے, ظالموں کے لیے سخت ہے, لیکن بیواؤں اور یتیموں کے لیے علی رونے والے, امیر المومنین رونے والے. راتوں کو گھر سے نکل کر بیواؤں اور یتیموں کے گھر تک پہنچنے والی. دوپہر کی نماز کے بعد مدینے کی گلیوں میں تشریف فرما ہے. سخت گرمی کا وقت ہے, کوئی گلی کے اندر نہیں ہے. ایک دوست ایک ماننے والا دیکھ لیتا ہے, امیر المومنین کے پیچھے آتا ہے, کہتا ہے مولا اس وقت گلیوں میں کوئی نہیں ہے, اس وقت گلیوں میں کوئی نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے حساب سے کہتا ہے, کہتا ہے مثلا سیکیورٹی کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے کہ آپ گلیوں کے اندر اس طرح تنہا ہیں, اس وقت گلی میں کوئی نہیں ہے. فرمایا چونکہ گلیوں میں کسی مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے علی کی ذمہ داری ہے کہ رہے میں رہوں. کوئی پکارے اور جواب دینے والا کوئی نہ ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خلافت علی کس لیے؟ امیر المومنین کی حکومت کا یہ ہدف ہے. امیر المومنین نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, کس کس طرح سے سکھایا. آپ نے وہ جو مشہور و معروف واقعہ سنا ہے کہ جس کے اندر ایک بیوہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور وہ بیوہ اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے تم لوگ سو جاؤ, جب پک جائے گا تو اٹھا لوں گی. اور امیر المومنین گھبرا گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے اس بیوہ سے پوچھا کہ تو کیسی ماں ہے, اگر کھانا بن رہا ہے تو یتیموں کو سلا کیوں نہیں ہے بچوں کو؟ تیری ذمہ داری ہے کہ تو کہے کہ تم جاگو تاکہ میں کھانا بن جائے تو تمہیں کھانا کھلاؤں. کوئی حاکم اتنی پرواہ کرے گا کہ وہ گلیوں سے گزرتے ہوئے یہ بھی سننے کی کوشش کرے کہ کوئی بچہ بھوکا تو نہیں سو گیا کہیں؟ فرمایا تو نے کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ کھانا ہے ہی نہیں, اس پتیلی میں صرف پانی ہے, اس میں کھانا نہیں ہے, ہمارے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس پتیلی میں صرف پانی ابل رہا ہے اور میں بچوں کو سلانا چاہتی ہوں تاکہ وہ بھوک کی صدائیں دے کر مجھے پریشان نہ کریں. امیر المومنین کمبل کو لے کر گھر گئے, سامان کو اٹھایا, بوری کو اٹھانے لگی, کمبر نے کہا میں اٹھاتا ہوں. فرمایا نہیں, بوجھ میرا ہے, بوجھ میرا ہے, میں اٹھاؤں. وہاں تشریف لے گئے, اس عورت سے کہا کہ کیا تو بچوں کو اٹھا لے اور میں کھانا بناؤں, کیا تو کھانا بنا اور میں بچوں کو اٹھاتا ہوں. کہا میں بچوں کو اٹھاتی ہوں, آپ کھانا بنائیے. امیر المومنین نے کھانا بنانا شروع کیا, کھانا بنا دیا, بچوں نے کھانا کھا لیا, بچے سو گئے. مولا امیر المومنین نے اس عورت سے کہا کہ اے مومنہ کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا میرا شوہر صفین میں شہید ہو گیا. اب امیر المومنین کا دل اور تڑپا, کہا کہ اگر وہ صفین میں شہید ہوا تھا تو علی کے پاس کیوں نہیں گئی یہ کہنے کے لیے کہ میرا شوہر شہید تھا؟ اس عورت نے عجیب بات کہی, کہنے کی علی کی ذمہ داری ہے کہ میرے پاس آئے. ہے دنیا میں کوئی حکومت ایسی؟ یہ سیاست الہیہ ہے جس سے ہم بے نصیب رہ گئے, جس سے ہم محروم رہ گئے, اور ہم اس غیر الہیہ سیاست میں ظلم پر اپنی سیاست میں کچل گئے, لیکن ہم نے اپنا حق طلب نہیں کیا. کیوں نہیں دنیا سے کہا کہ سب حکومتیں ظالمانہ ہیں؟ حکومت وہ ہے جو عدل کے تحت بنے, حکومت وہ ہے جو اولاد امیر المومنین کے تحت بنے. ہم کیوں دستبردار ہو گئے؟ بعض اوقات مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہم امیر المومنین کی خلافت کے لیے ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, خلافت بلا فصل کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن جب دنیا کے اوپر بات آتی ہے اس دنیا کے اندر چند ظالم اسی امیر المومنین کی خلافت کے اوپر غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آواز نہیں اٹھاتے. کیوں آواز نہیں اٹھاتے کہ ساری حکومتیں غاصبانہ ہیں؟ حکومت صرف وہ جو امیر المومنین اولاد امیر المومنین کا حق ہے, اس کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں. یہاں پر صرف اس کے اوپر راضی ہوا جا سکتا ہے جس پر امیر المومنین کی اولاد ظاہر راضی ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی حکومت پہ رضایت نہیں ہو سکتی. اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہم؟ اس کو ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ 61 ہجرہ کے یزید کو کچھ کہنے میں ہمارا کچھ نہیں جاتا, لیکن آج کے یزید کے خلاف اگر حکومت کے خلاف آواز کھڑی کریں گے تو ہمارے لیے کربلا کھڑی ہو جائے گی. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے, ہم 1400 سال پہلے کے یزید شمر اور عمر ابن سعد کو لعن کرتے ہیں, لیکن آج کے دور کے کسی یزید کو لعن کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مشکل میں پھنس جائیں گے. اسی وجہ سے دوسروں نے امیر المومنین کی غصب خلافت کے اوپر خاموشی اختیار کی تھی, وہ بھی اسی لیے خاموش ہو گئے تھے کہ پھر مقابلہ کرنا پڑے گا. اور ایزان محترم ایک بات طے شدہ ہے, اگر عدل ہمارے لیے سخت ہے تو ظلم ناقابل تحمل ہے. پھر ہم دیکھ چکے ہیں, آپ نے دیکھ لیا, ہم نظام ظلم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اس نظام ظلم سے کیا نصیب ہوا کسی کو سوائے چند ظالموں کے جنہوں نے اپنے مفادات کو حاصل کیا؟ کسی کو کچھ نصیب نہیں ہوا، اور جس کو نصیب ہوا اس کی زندگی گمراہی سے دوچار ہو گئی۔ فیضان محترم، اپنے آپ کو وسیع تر ہو کے دیکھیں، امیر مومنین کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ نظام تاریخ کا حصہ نہیں ہے، میرے اور آپ کی زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ اب عجیب بات یہ دیکھتے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر سیاست کو بیان کرنے کا جو سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے وہ حکومت نامہ ہے جو امیر المومنین نے مالک اشتر کے لیے تحریر کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مالک اشتر اس حکومت پر ایک دن بھی عمل نہیں کر سکے اس حکم نامے کے اوپر، کیونکہ مصر کے راستے ہی میں شہید ہو گئے۔ پھر امیر المومنین نے تحریر کیوں کیا تھا؟ کیا امیر المومنین کو نہیں پتا تھا کہ جس مالک اشتر کو میں یہ حکم نامہ دے کر بھیج رہا ہوں اس کو مصر تک پہنچنا نصیب نہیں ہوگا؟ تو اتنا لمبا خط لکھا، اتنا بڑا حکم نامہ دیا، وہ کس کے لیے دیا تھا؟ وہ انہوں نے تاریخ کے لیے دیا ہے، انہوں نے آگے آنے والی انسانیت کے لیے دیا ہے، انہوں نے صاف باتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے دیا ہے کہ ہمارے دور میں اگر آوان و انصار ہوتے تو ہم حکومت عدل بناتے، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، ہمارا مالک اشتر شہید ہو گیا، ہمارے چاہنے والے شہید کر دیے گئے، بلاخر خود امیر المومنین شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ساری ذمہ داری کا بوجھ آیا آپ کے اور ہماری طرف کے، امیر المومنین فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میری اولاد کا ساتھ نہ دو، تم میری اولاد کا ساتھ دینا۔ انہوں نے سیاست نامہ لکھ کے دیا کہ اس کو جان لو، یہ تمہارے لیے معیار ہے حق اور باطل کا۔ آپ اور میں کم از کم معیار کو تو زندہ کریں، اگر معیار پہ عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم نظریے کے اندر تو زندہ کریں، کم از کم اتنا تو کہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ ہم لوگ تسلیم ہو کے بیٹھ گئے، ہم لوگوں کے سامنے بہت واضح طور پر عرض کروں، ہمارے سامنے جمہوریت کا نعرہ لگا، ہم سمجھے کہ یہی ہمارے لیے مشکل کشا ہے۔ اگر جمہوریت نے حل کرنا ہوتا تو پھر اس خلافت کو کیوں نہیں قبول کر لیا تھا جو سقیفہ کے اندر تقسیم ہو گئی تھی؟ اس میں بھی تو چند لوگ جمع ہوئے تھے، اس میں بھی تو بالآخر ایک ظاہری اکثریت حاصل ہو گئی تھی۔ اگر اسی نظام کو قبول کرنا تھا تو پھر اس کو قبول کرنے، اس کے اوپر کیوں اعتراض کیا 1400 سال سے ہم نے؟ اور میں واضح طور پر عرض کر رہا ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، دین کا طالب علم ہونے کے ناطے، کوئی نظام نہیں ہے سوائے اس خلافت کے جو امیر المومنین اولاد امیر المومنین کے لیے نافذ ہے، اس کے سوا کوئی نظام نہیں چلے گا۔ یہ اسلام ہے، اس اسلام کے اندر قیود ہیں، اس اسلام کے اندر احکام ہیں، ان قیود اور احکام کے تحت حاکم کے اوصاف ہیں، ان اوصاف پر جو پورا اترے گا وہ حاکم ہوگا، باقی چاہے 99% کیا 100% ووٹ لے کر بھی آئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس مدینہ کی اکثریت ہے، حتی اگر اکثریت ہوتی بھی تو کیا ظالم آدمی اکثریت کے ذریعے سے حکومت عدل قائم کر سکتا ہے؟ اسلام کے اندر حق بنا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر حکومت کے لیے حق قائم کرے گا کیا؟ متون کس لیے ہیں پھر؟ قرآن کریم کس لیے ہے پھر؟ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کس لیے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر حق حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم حق سے دست بردار تو مت ہوں۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم حکومت عدل قائم کریں، لیکن کم سے کم حکومت عدل سے دست بردار نہ ہو حکومت ظلم کو قبول کر کے، کم سے کم اتنی جرات ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نظام ظلم ہے، اور اس نظام ظلم سے ہمیں کچھ تعلق اور ہماری کوئی وابستگی نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین کے نام پر بآواز بلند درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ بڑھ دیگر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، ہم جشن میں بھی جاتے ہیں تو مصائب بنا دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مشکل ہے۔ آج کے دن جشن کا دن تھا، لیکن کچھ موضوعات اتنے اہم موضوعات ہیں کہ انسان اپنی شرعی ذمہ داری دیکھتا ہے کہ ان پر گفتگو ہو۔ ہم نے احساس یہ کیا کہ امیر المومنین کی ذات سے نظریاتی طور پر ہم وابستہ ہیں، عملی طور پر بہت دور ہیں، بہت دور ہیں ان کی ذات سے۔ امیر المومنین کی سیاست کو قبول کرتے ہیں نظریے کی حد میں، عمل کی حد میں بہت دور ہیں۔ کم سے کم کام یہ کیجئے، آپ آج کے موقع سے فائدہ اٹھائیے، آج ویکینڈ ہے، کل کا دن چھٹی کا دن ہے، کوشش کیجئے آج کل میں آج سے شروع کر لیجئے، امیر المومنین کا جو مالک اشتر کے نام خط تھا اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے اگر پہلے پڑھا، اور پہلی دفعہ پڑھ لیجئے اگر اب تک نہیں پڑھا. میں آپ کو قاطعیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے 30 دفعہ بھی پڑھا ہو اور 31 دفعہ بھی پڑھیں گے تو نقصان نہیں ہے، قطعاً نقصان نہیں ہے، آپ کے سامنے نئی چیزیں کشف ہوں گی. لہذا تاکیداً پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ایک اور کام انجام دیجئے، ہر جملے پر اپنے آپ سے پوچھیں میں اس جملے پہ عمل کیسے کر سکتا ہوں. انہوں نے ایک موقع پر اپنے کسی ماننے والے کے بارے میں سنا کہ اس کے گھر میں 2 دروازے تھے، وہ ایک باہر کا دروازہ تھا، سامنے کا دروازہ جو مین ڈور تھا فرنٹ ڈور، اور ایک بیک ڈور تھا، اور اس کے پاس دونوں کو استعمال کرنے کا امکان تھا. پتہ ہی چلا کہ اس نے آگے کا دروازہ استعمال کرنا بند کر دیا ہے. کیوں؟ وہاں پر مانگنے والے بہت کھڑے ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ وہاں پہ مانگنے والے بہت کھڑے ہوتے ہیں اور میں یہ طے نہیں کر سکتا کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، لہذا میں اس دروازے سے نہیں جاؤں گا جہاں پہ مانگنے والے کھڑے ہیں، اور میں اس دروازے سے جاؤں گا جس پہ کوئی نہیں جاتا. امیر المومنین نے فرمایا تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، تمہیں وہیں سے گزرنا ہوگا جہاں پہ مانگنے والے کھڑے ہیں، اور یہ کہ چند جھوٹے لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں اس سے تمہارے لیے جواز نہیں بنتا کہ تم سچے مانگنے والوں سے بھی گریز کرو اور فرار کرو، تمہارے لیے جواز نہیں ہے. مالک اشتر سے کہا ہے مالک اشتر تمہارے پاس حکومت آئے گی، اور حکومت کا منصب بہت اہم ہے، لیکن حکومت کا اہم منصب ہونا تمہارے لیے جواز نہ بنے کہ تم غریبوں اور فقیروں پہ توجہ دینا بند کر دو اور تم کہو کہ میرے پاس زیادہ اہم کام ہے، یہ تمہارے لیے جواز نہیں بن سکتا. فرمایا تمہیں کم از کم 1 دن غریبوں اور فقیروں کے لیے رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں خبردار مالک اشتر اس دن دروازے پہ دربان نہ بٹھانا، اس دن نگہبان نہیں بٹھانا کہ جو تمہارے اور ان غریبوں کے درمیان مانے بن جائے، رکاوٹ بن جائے، اس دن سب کو آنے دینا تاکہ سب لوگ کھل کر تمہارے سامنے بات کہہ سکیں. ہم اس پہ کچھ عمل کر سکتے ہیں کیا؟ ہمیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے؟ غور سے سوچیے اس کے اوپر. آپ اور میں سیاست علوی کی بات کر رہے ہیں، عدل علوی تحمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں اگر اتنا سا عدل نہیں کر سکے تو امیر المومنین کی اولاد کے اتنا بڑا عدل کیسے تحمل کریں گے؟ آپ اور میں جائزہ لیں. تو اس کو پڑھیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے. اور میں جو بیچ بیچ میں کہہ چکا دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آج مولا تشریف لائیں، میرے مال کے بارے میں عدل سے کام لیں، کیا ہونے والا ہے. ایسا بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کام کریں میں خود کر لوں، میں خود کر ڈالوں؟ کیوں ایسی خطرناک چیزوں کو اپنے پاس رکھوں جو بعد میں مولا کے سامنے میری شرمندگی کا سبب بن جائے؟ کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ایزان محترم اس پہ غور کیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ عدل اور امیر المومنین کا نام لیتے ہوں اور اس عدل اور امیر المومنین کو سمجھ نہ سکا. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. بس وہ جو نہج البلاغہ کے اندر مکتوب ہے مالک اشتر کے نام، اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے، اس میں بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آشکار ہوتی ہیں. اس کے اندر موجود عدل کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اس عدل کے اوپر کسی نہ کسی حد میں چاہے کم ہی صحیح عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس عمل کرنے کے بعد پھر اس عدل علوی کی برکتوں کو آپ اور میں دیکھ پائیں گے کہ یہ عدل میرے اور آپ کے لیے کیا برکتیں دینے والا ہے، اور ان سب کو کون کر پائے گا؟ جو صبر کرے گا. جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ عدل علوی سے بہت دور رہے گا. کس بات کا صبر؟ ایک روایت بہت عجیب روایت ہے، آخری وقت کے لیے، امام کی تشریف آوری سے پہلے کے زمانے کو بیان کرنے کے لیے روایت یہ کہتی ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے کا جو زمانہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جو انتہائی دیانت دار ہوگا، انتہائی امانت دار ہوگا، لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے، اور مومن وہ ہوگا جو لوگوں کے بے وقوف کہنے کے باوجود اپنی امانت داری کو ترک نہ کرے. لوگ اسے کہیں گے تو بے وقوف ہے، تو احمق ہے، تجھے زندگی گزارنی نہیں آتی، یہ دیکھ جس کو زندگی گزارنی آتی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. صبر کرے، کہ ٹھیک ہے لوگ مجھے بے وقوف کہیں لیکن میں ایمان کو گنوانے کو تیار نہیں ہوں. احسان محترم، جو مجھے احساس ہوا ہے زندگی کا سخت ترین امتحان اپنی عزت کے بارے میں ہونے والا امتحان، سخت ترین امتحان وہ امتحان ہے. پیسے کا امتحان کم ہے، شاید جان کا امتحان بھی کم ہے، عزت کا امتحان بہت سخت ہے. کہ لوگ بے احترامی کریں اور انسان دین کی خاطر بے احترامی کو برداشت کر لے، یہ بہت سخت امتحان ہے. آپ اس دور میں جہاں دین پر عمل کرنے پر احترام نہیں ملے گا، آپ اس دور میں جہاں پر آپ عدل زیادہ دکھائیں گے تو آپ کو احمق کہیں گے لوگ. کون ہے جو احمق ہونے پہ صبر کرے؟ یہ مشکل ہے ہماری. فیضان محترم، جو میں آپ کی خدمت میں اس وقت میں عرض کر سکتا تھا وہ میں نے عرض کر دیا. ابھی اس ٹاپک میں بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے. اصلا شاید ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ امیر المومنین کا وہ سیاست نامہ جو انہوں نے مالک اشتر کے نام تحریر کیا تھا، اس کو ہم درس کی صورت میں سنیں، اس کو درس کی صورت میں سنیں، ایک ایک لائن اس کی پڑھیں، ایک ایک لائن پڑھیں، اس کے اوپر تبصرہ سنیں، اس پر اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ موضوع بہت وسیع ہے اور یہ موضوع بنیاد ہے، یہ موضوع بنیاد ہے امیر المومنین کی زندگی کا. اس کی خاطر امیر المومنین نے قربانیاں سہی. اگر یہ نہ ہوتا، اگر نہ ہوتا کہ مثلا امیر شام کو ہٹا رہے تھے، عبداللہ بن عباس جیسے لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے ان معاملات کو. جب امیر المومنین خلافت ظاہریہ کے اوپر فائز ہوئے، انہوں نے ایک حکم نامہ صادر کیا اور کہا جتنے نااہل گورنر ہیں سب کو ہٹاتے ہیں. عبداللہ بن عباس امیر المومنین کے پاس آئے، کہا علی شام کے حاکم کو ہٹانا بہت خطرناک ہے، آپ شام کے حاکم کو ابھی مت ہٹائیے، کم از کم 5-6 مہینے رہنے دیجئے، اس دوران میں آپ کی مرکز کی حکومت مضبوط ہو جائے گی. جب آپ کی مرکز کی حکومت مضبوط ہو جائے اس وقت امیر شام کو چیلنج کیجئے گا، اس وقت اس کو ہٹانے کی کوشش کیجئے گا. تو اگر وہ لشکر کشی بھی کرتا ہے تو آپ کے پاس یہاں مضبوط لشکر ہوگا. امیر المومنین جواب میں فرماتے ہیں، اے عبداللہ، ایک دن بھی علی ظلم برداشت نہیں کرے گا، ایک دن بھی برداشت نہیں کروں گا. اپنے آخری دور میں، خلافت ظاہریہ کے آخری دور میں فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اگر میں حکومت چلانا چاہوں تو کیا کروں تو تم لوگ خوش ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری حکومت کی خاطر اپنا دین خطرے میں نہیں ڈالوں گا. ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین کو نہیں پتا تھا کہ حکومت کو 4 سے 40 سال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ دنیا پرستوں کے سامنے حکومت بچانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا. انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو جب الوداع کیا تو یہ بات کہی، فرمایا ابو ذر، اگر تم ان دنیا پرستوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تو ان دنیا پرستوں کو تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی. اگر حضرت ابو ذر شریک ہو جاتے لوٹیروں کے ساتھ، وہ بیت المال لوٹ رہے تھے اور حضرت ابو ذر کم از کم خاموش بیٹھ جاتے تو ان لوٹیروں کو ابو ذر سے غفاری سے کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ کہ انہوں نے حضرت ابو ذر کو جلا وطن کیا اور ایسے اونٹ پر ٹانگوں کو نیچے سے باندھ کر بھیجا جو شام تک کے راستے میں دوڑتا رہا، اور جب حضرت ابو ذر شام میں اترے تو ان کے ران کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی تھی، گوشت پگھل چکا تھا. یہ حضرت ابو ذر نے تحمل کیا. کیوں تحمل کیا؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آسان کام ہے؟ اگر آسان ہوتا تو یہ 1200 سال غیبت کا ظلم نہ چل رہا ہوتا. اگر آسان ہوتا، سخت ہے، کہنا آسان ہے کرنا بہت سخت ہے. بہرحال میں کافی پرانی عرائض پیش کی آپ کی خدمت میں، ان میں سے ممکن کسی کو کہیں جانا آنا ہو اور اس کا بھی وقت تھوڑا سا ڈسٹرب ہو، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یار ویکینڈ تھا لہذا میں نے اس کو استعمال کر لیا. آپ کی دلچسپی بہت زیادہ ہے لیکن میں اس کو اور لمبا نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں نہیں چاہتا کہ آپ بعد میں آخر میں کہیں کہ بھائی اب کب ختم ہوگا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس وقت ختم کروں جب آپ کی دلچسپی باقی رہے، اور اس باقی دلچسپی کو آپ استعمال کریں نہج البلاغہ کو پڑھنے کے لیے. نہج البلاغہ میں مولانا امیر المومنین کا وہ سیاست نامہ جو مالک اشتر کے نام تھا، اس کو ضرور مطالعہ فرمائیے گا. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. عملی بات کیا ہوئی؟ عملی بات یہ ہوئی کہ اپنی زندگی میں عدل لے کر آئی. آج ہی سوچئے اگر آپ عدل پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کہاں صحیح کرنا پڑے گا، کہاں پہ کریکشن کرنی پڑے گی، اس کے اوپر ضرور سوچئے. کوئی تبدیلی آئے، 13 رجب آئے اور میں کچھ صحیح کیے بغیر گزر جاؤں، یہ 13 رجب کے ساتھ ناانصافی ہے. 13 رجب آئے کوئی چیز بہتر ہو جائے، مولا امین المومنین کے نام پر آپ جمع ہوئے، کوئی چیز بہتر ہو جائے، اور کم از کم کیا چیز بہتر ہو، اس سیاست نامے کو پڑھ لیجئے، کوئی ایک لائن کم سے کم ایسی لے لیجئے کہ آپ سوچئے کل تک اس پہ عمل نہیں کر رہا تھا، آج سے اس پر عمل شروع کروں. یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں میری اور آپ کی زندگی کے لیے سرمایہ بنیں گی انشاءاللہ. جب میں اور آپ دنیا سے جانے لگیں گے، مولا امین المومنین کا رخ انور دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ. جب میں اور آپ قبر میں اتریں گے، مولا امین المومنین تشریف لائیں گے، قبر میں اتریں گے تو تشریف لائیں گے. کوشش کریں دنیا میں دیکھ کر جائیں، کوشش کریں دنیا میں دیکھ کر جائیں. اگر خدا نہ کرے میں اور آپ مر گئے اور مولا کی غیبت ختم نہیں ہوئی تو ہم مولا کے دیدار سے محروم رہ گئے. کوشش کریں دیکھنے سے پہلے مت مریں، دیکھ کر مریں. کوشش کریں، طلب کریں کہ نہیں خدایا اس دنیا میں دکھا دے پہلے اور پھر موت دے، اور اگر دیکھے بغیر مرنا نصیب ہے تو پھر موت کے بعد اٹھا تاکہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے. آپ کوشش کریں گے، کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. امیر المومنین کا دریا اقدس بہت بزرگ ہے، بہت بلند ہے. میں پچھلے سال تقریباً اس موقع پر نجف اشرف میں تھا اور اس کسک کو احساس کر رہا ہوں کہ اگر نجف میں ہو تو کیا ہوتا ہے. واقعا عجیب ہے، یعنی نجف میں جانے کے بعد جو پہلا احساس مجھے سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ کہ مولا کا در اتنا وسیع ہے کہ ہم جیسوں کو بھی آنے کی اجازت دے دی، بڑا وسیع تھا. تو آپ دور نہیں ہیں نجف سے، کیونکہ مولا امین المومنین کسی سے دور نہیں ہے. آپ دور نہیں ہیں، آپ پکار سکتے ہیں اور ان کی نورانیت سے منور کر سکتے ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے مولا امین المومنین کی صداقت ان کے حق کا واسطہ ہے، پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، اس پاکیزہ بندے کا ذکر ہے جس نے اللہ تیری راہ میں قربانی دی، جو نبی کے بستر پہ سوئے، جنہوں نے ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا، اس راہ میں ان کا سارے مبارک شکافتہ ہوا، ان کی اولاد طاہرہ کے اجساد مبارک کربلا کے میدان میں قربان ہوئے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں عدل کی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما، ظلم کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عدل علوی کے لیے کوشش کر رہا ہے، بالاخص رہبر معظم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو کوئی جہاں کہیں بھی عدل علوی کے لیے کوشش کر رہا ہے برسر پیکار، اے پاک پروردگار مجاہدین علوی کو عزت و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خاری نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تمام دعائیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار، فرزند امیر المومنین کے لیے ہیں پاک پروردگار. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی مظلومیت کا واسطہ، قربانیوں کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیجے محمد و آل محمد. السلام علیکم.